اس جلسے کے ساتھ دنیا بھر میں اور بھی کچھ جلسے، کچھ اجتماعات، کچھ تربیتی کلاسز منعقد ہو رہی ہیں. سب کی خواہش ہے کہ ان کا ذکر کر دیا جائے. میری سے خدام الحمدیہ ضلع چکوال کا چوتھا سالانہ اجتماع کل جمعرات سے جاری ہے اور آج خطبہ جمعہ کے ساتھ اختتام پذیر ہوگا. اسی طرح ضلع خوشاب کی میری سے انصار اللہ کا اجتماع بھی کل سے جاری ہے اور آج ختم ہوگا. میری سے انصار اللہ ضلع سرگوزا کا سالانہ اجتماع آج منعقد ہو رہا ہے اور ایک ہی دن کا اجتماع ہے. میری سے غلام الحمدیہ کاتبون موریشس کا ریجنل اجتماع آج 26 اگست سے شروع ہو رہا ہے اور کل 27 تک جاری رہے گا. جماعت احمدیہ زائد کا تیسرا جلسہ سالانہ کل 27 اگست سے شروع ہو رہا ہے، دو دن جاری رہے گا اور 28 اگست بروز اتوار اختتام پذیر ہوگا. جماعت احمدیہ چارکوٹ جموں و کشمیر کی تمام مجالس کے مشترکہ سالانہ اجتماع بھی کل 27 اگست بروز ہفتے سے شروع ہے اور 28 اگست تک جاری رہے گا. اسی طرح جماعت احمدیہ دبئی ایک جلسہ سیرت النبی منعقد کر رہی ہے اور اس جلسے کی کامیابی کی درخواست کرتی ہے. ان تمام جماعتیں جن کا اعلان کیا گیا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ٹیلی ویژن کے رابطے کے ذریعے ہمارے اس اجتماع میں برابر کی شریک ہیں. اللہ تعالیٰ ہر پہلو سے ان کے اجتماعات میں برکت دے اور تمام نیک امنگوں اور تمناؤں کو پورا فرمائے اور اجتماعات کی برکتیں خواہ وہ ایک روزہ ہوں یا دو روزہ یا تین روزہ لمبے عرصے تک ان میں جاری و ساری رہیں. جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے بل تکم منکم امت ہوئی یا دونوں चाहिए कि तुम में से एक कौम ऐसी हो जो इस बात पर वक्त रहे, लोगों को भलाई की तरफ बुलाती रहे। वही अनहोना अनिल या मरून अबिल मारूफ है, कह रहा था मिल्क उम्मत यदून अगर खैर भलाई की तरफ बुलाती रहे। वही या मरून अबिल मारूफ है और अच्छे कामों की हदायत देती रहे। वही अनहोना अनिल मुन करे और बुरी बातों से रोकती रहे। वह उलाय का हमूल मुफलहून, ऐसा करने वाले ही हैं जो जरूर कामयाब होंगे। जमात अहमदिया के नस्बुल ऐन में ये बात दाखिल है कि हम नेकियों की तरफ बुलाएं, अच्छी बातों की तरफ बुलाएं, नेक कामों को हुक्म दें और बुरे कामों से रोकें। यही वो हथियार हैं जिनके जरिए हमने इस्लाम के लिए आलमी जंग जीत ली है, और इन हथियारों को रोजमर्रा इस्तेमाल करना और आदत बना लेना ही एक ऐसा अहम फरीजा है जो जमात को तवज्जो के साथ अदा करना चाहिए। बाज़ लोग समझते हैं कि महज हथियार सजा लेना ही काफी होता है, बाज़ लोग पिस्तौल लगाए फिरते हैं, बाज़ दूसरे हथियार हाथों में लिए फिरते हैं, मगर जब वक्त आता है तो उनके हथियार उनको बचाने में कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि हथियार के लिए एक रोजमर्रा की वाकफियत, रोजमर्रा का उन हथियारों से ऐसी वाकफियत कि जिसके नतीजे में आज खुद वो हाथों में बर वक्त पहुंचे और सही ठीक निशाना लगा सके। ये काम ऐसा नहीं जो महज हथियार सजाने से खुद ब खुद आ जाता है, एक ऐसा काम है जिसके लिए वो लोग जो हथियारों को समझते हैं और उनसे वाकईतन फायदा उठाना चाहते हैं, उन हथियारों को रोजमर्रा की जिंदगी का ऐसा हिस्सा बना लेते हैं कि हर वक्त उनसे खेलते रहते हैं। मसावकात ऐसे निशानाबाज मैंने भी देखे हैं कि हाथ में पिस्तौल है तो बार बार हाथों में उठाता है और बार बार उसको उछालते अचानक निशाना लेते। इसी तरह शिकारी जो हवाई निशाना लेने की मश्क करते हैं वो कमोबेश रोजाना भी बंदूक खाली बंदूक से खेलते रहते हैं, था सामने कोई शिकार हो या ना हो। तो नेक बात की तरफ बुलाना और नेक नसीहत करना दो मकासद रखती है, एक ये कि अपनी आपस में तरबियत की जाए, दूसरे ये कि तमाम दुनिया को भलाई की तरफ बुलाया जाए। जिन लोगों को रोजमर्रा इन हथियारों को इस्तेमाल की आदत ना हो वो दूसरी कौमों को भी इस तरफ बुलाने का सलीका नहीं जानते। वो लोग जो रोजमर्रा घरों में इस खुदा ताला के बताए हुए हथियार को सही तरीके पर इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस नहीं करते, उन लोगों को बाकी दुनिया में भी उनको इस्तेमाल करने की तौफीक नहीं मिलती। बस ये जो कुरान करीम ने नसीहत फरमाई है बहुत ही अहम है, इतनी अहम है कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लोग जो नेकियों की तरफ नहीं बुलाते, जो बदियों से रोकते नहीं हैं, उनकी मिसाल ऐसी है जैसे कश्ती में सवार कुछ लोग हों जिसकी एक ऊपर की मंजिल हो और एक नीचे की मंजिल हो। नीचे की मंजिल वाले उस कश्ती की तह में सुराख कर रहे हों और उनको ऊपर की मंजिल वाले रोके नहीं कि हमें क्या, ये तो नीचे की मंजिल में होने वाला वाक्य है। नतीजतन जब वो सुराख हो जाए तो उन सब ने बाहर हाल गर्क होना है। तो कौमों की जिंदगी, कौमों की बका का मसला है जो कुरान करीम ने बयान फरमाया और हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह इसको समझा और समझाया। और जमात अहमदिया को इस बात को रोजमर्रा का शेवा बना लेना चाहिए कि अच्छी बातों की तरफ बुलाना शुरू करें और अच्छी बातों का हुक्म दिया करें और बुरे कामों से रोका करें। इस सिलसिले में कुछ एहतियातें हैं, कुछ इस اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر عمل کرنے کے کچھ اسلوب ہیں، کچھ تقاضے ہیں جن کو نظر انداز کر کے ہم اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہاں یامرون کا جو لفظ فرمایا گیا ہے، اگرچہ اس میں حکم کا مضمون پایا جاتا ہے، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیک کاموں کی طرف حکم نہیں بلایا کرتے تھے، بلکہ پاک دل پر اثر کرنے والی نصیحت کے ذریعے لوگوں کو نیکی کی تلقین فرماتے تھے. اور اگر کوئی اس پر عمل نہ کرے تو اس کو سزا دینے کا کبھی آپ نے ارادہ نہیں فرمایا، بلکہ آپ کا دل اس کی حالت پر مغموم ہو جایا کرتا تھا جو نیک بات سن کر بھی اس پر عمل نہیں کرتا. بس عمل سے مراد یہاں نصیحت کرنا ہے، نہ کہ تحکم کے ساتھ نصیحت کرنا، عزت کے ساتھ نصیحت کرنا ہے، نہ کہ تحکم کے ساتھ کسی اچھی بات کی طرف بلانا ہے. اور اسی سنت نبوی میں اس طریق کی کامیابی کا راز مضمر ہے. وہ لوگ جو نصیحت کرتے تو ہیں مگر سنت کے مطابق عزت اور انکساری اور محبت اور پیار اور دل کے گہرے جذبے سے نصیحت نہیں کرتے، بلکہ ان کے اندر تحکم پایا جاتا ہے، ان کی نصیحت کبھی کامیاب نہیں ہوتی، بلکہ بسا اوقات برعکس نتیجہ نکالتی ہے. بسا اوقات ایسے نصیحت کرنے والے سوسائٹی میں نفرتوں کے بیج بو دیتے ہیں اور لوگ ایسے نصیحت کرنے والے سے دور بھاگنے لگتے ہیں. اسی طرح یہ دیکھا گیا ہے کہ نصیحت کرنے والے بسا اوقات تان و تشنیع کے کام لیتے ہیں اور نصیحت اس رنگ میں کرتے ہیں گویا جس شخص کو نصیحت کی جا رہی ہے وہ تو ہر نیکی سے آ رہی ہے، اور جو نصیحت کرنے والا ہے وہ بڑا متقی اور بہت ہی خدا تعالیٰ کے ہاں معزز مقام رکھنے والا ہے. تو اس طرح نصیحت کرتے ہیں جیسے نیچے جھک کر کسی ذلیل آدمی کی طرف انسان نگاہ کرے اور اسے روکے، جیسے بسا اوقات کتے کو دھتکارا جاتا ہے کہ یہ کام نہ کرو. اس میں بھی ایک امر کا مضمون ہے. کتا جب برتن میں منہ ڈالنے لگتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح لوگ سختی سے اس کتے کو دھتکار دیتے ہیں. لوگ بسا اوقات اپنی نادانی اور ناسمجھی میں انسانوں سے بھی یہی سلوک کرتے ہیں، کوئی بری بات ان سے صادر ہوتے دیکھتے ہیں تو حقارت کے ساتھ اور ڈانٹ ڈپٹ کر اسے اس بات سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے نصیحت کا حق ادا کر دیا. حالانکہ یہ نصیحت کا حق ادا کرنا نہیں، یہ نصیحت کے برعکس مضمون ہے جو نصیحت کا الٹ اثر پیدا کرتا ہے. کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں کو تان و تشنیع کی ایسی عادت پڑ جاتی ہے کہ وہ اپنے لمبے لمبے خطوط میں مجھے بھی ایسی نصیحتیں کرتے ہیں کہ فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ وہ ہو رہا ہے، آپ سختی سے ان کو روکتے کیوں نہیں، آپ ان کو ڈانٹتے کیوں نہیں، آپ ان کو سزائیں کیوں نہیں دیتے، فلاں جگہ ہم نے دیکھا کہ ایسی حرکت ہو رہی تھی. تو اپنے مزاج کو میرے مزاج پر ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں بھی تحدی پائی جاتی ہے. اور یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ اگر مجھ سے ان کا یہ سلوک ہے کہ گویا مجھے حکمن یہ فرمایا جا رہا ہے کہ فلاں بات یوں ہو رہی ہے، فلاں بوسٹن لیڈی نے پردہ نہیں کیا ہوا تھا، آپ نے کیوں اس کو پروگرام میں آنے دیا، فلاں نے فلاں بے احتیاطی کی تھی، کیوں ڈانٹ ٹپٹ کر اس کو ٹھیک نہیں کیا گیا. اگر مجھ سے یہ طریق ہے تو پھر اپنے ساتھیوں اور عاموں کو ناپ سے ان کا کیا طریق ہوگا. ایسے لوگ سوسائٹی میں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے نفرتوں کے بیج بو دیتے ہیں، اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریق سے ہٹ کر ایک غیر طریق اختیار کرتے ہیں جس میں کبھی کامیابی نہیں ہو سکتی. قرآن کریم نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ یہ ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ جو اس نصیحت پر عمل کرنے والے ہوں گے, خدا وعدہ کرتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہوں گے. بس نصیحت کے بھی انداز ہیں, اسلوب ہیں, سلیقے ہیں, جو حضرت عبدالعزیز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے سیکھنے ہوں گے, اور اسی کردار کے مطابق اپنے کردار کو ڈھالنا ہوگا. بس نصیحت کے ساتھ طعن و تشنیع کو ملانا نصیحت کو برباد کر دینا ہے, اور ایسا شخص خود آپ بھی نقصان اٹھاتا ہے. وہ جانتا ہی نہیں کہ عمر بھر وہ ایک اندرونی تکبر کا شکار رہا ہے. وہ جانتا ہی نہیں کہ اس کا نصیحت کرنا دوسرے کی بھلائی کے لیے نہیں تھا, بلکہ اپنی بڑائی کے اظہار کے لیے تھا. یہ بتانا مقصود تھا کہ میں تم سے بہتر ہوں. اور اگر یہی طریق ہو نصیحت کا, ایسی نصیحت کبھی برابر ثابت نہیں ہو سکتی. بس نصیحت کریں لیکن خلق محمد بھی کو اپناتے ہوئے, پیار اور محبت کے ساتھ, دل سوزی کے ساتھ, جان گداز کرتے ہوئے اس طریق پر کلام کریں جو دل پر اثر کرنے والا ہو, اور اس کے نتیجے میں واقعتاً پاک تبدیلی پیدا ہو. دوسری بات یہ ہے, یدعون الی الخیر میں نیکی کی طرف بلانے والے کا کچھ اپنا بھی تو کردار ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی نیکی اس کی ذات سے اس طرح چھلکے جیسے لبلب پیالہ بھرا ہو تو اس سے کوئی شربت چھلکتا ہو. اگر انسان خیر کی طرف بلاتا ہے اور خود مجسم خیر نہیں ہے, یا کم سے کم اس خیر کی طرف بلاتا ہے جو خیر اس میں نہیں پائی جاتی, تو یہ نصیحت بھی عاجزی کے ساتھ کی جائے بالکل بے اثر ثابت ہوتی ہے. بس یدعون الی الخیر میں ایک دوہرے فائدے کا مضمون ہے. جو لوگ بھلائیوں کی طرف بلانے والے ہیں, ان کا ضمیر ان کو ہمیشہ ان کی اپنی اصلاح کی طرف توجہ دلاتا رہتا ہے. اور بعض دفعہ اگر ایک انسان مجبوراً ایک منصب پر فائز ہے جہاں اس نے ضرور بھلائی کی طرف بلانا ہے, تو اس کی اپنی کمزوریاں بار بار اس کے سامنے آتی ہیں اور اس کے حضور فریادی ہو جاتی ہیں کہ تم دوسروں کو جن نیکیوں کی طرف بلا رہے ہو اپنی ذات کی طرف بھی توجہ کرو. اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو سننے والے ہیں وہ ایسے شخص سے کیا سلوک کریں. بعض دفعہ ایک شخص کسی بھلائی کی طرف بلاتا ہے, اس کی اپنی ذات میں اگر وہ نیکی ہو بھی تو بعض دفعہ اس کے بچوں میں نہیں ہوتی, اس کے حلقہ احباب میں کسی میں نہیں ہوتی, اس کی بیوی میں نہیں ہوتی, اس کے اور عزیزوں میں نہیں ہوتی. ایسی صورت میں اسلامی طریق کیا ہے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریق کیا تھا؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی نصیحت کرنے والے کو تحقیر سے نہیں دیکھا اور تحقیر سے اس کے ساتھ سلوک نہیں فرمایا. بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے آن حضور کو نصیحت کی, اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ایسا واقعہ ہوا, اور جس بات کی نصیحت کی وہ حضرت عبدالعزیز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس سے بہت زیادہ پائی جاتی تھی, یہاں تک کہ کوئی نسبت ہی نہیں تھی. ایک دفعہ ایک یہودی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین کی کہ لین دین کے معاملے درست رکھو اور مالی معاملات اپنے صاف کرو. اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اور کون ایسا ہو سکتا, بلکہ یہاں تک تانا دیا کہ آپ کے خاندان کا یہی طریقہ ہے کہ لوگوں کے پیسے لے لیتے ہیں اور پھر واپسی کا نام نہیں لیتے. صحابہ بہت مشتعل ہوئے, بعض اس یہودی کی طرف لپکے کہ اسے سزا دیں, مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روک لیا اور صبر کی تلقین فرمائی. صرف اتنا کہا کہ ہاں اس کا میں نے کچھ دینا ہے, ابھی اس کو ادائیگی کر کے مجھے بڑی جمع کیا جائے. چنانچہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اس مطلوبہ مال کی ادائیگی فرمائی بلکہ اسے بڑھ کر دے دیا. بس آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی بسا اوقات ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جب آپ کو نصیحت کرنے والا خود آپ کے مقابل پر ان باتوں میں بہت ہی کمزور اور کچا ہوتا تھا. جیسا کہ ایک موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو صبر کی نصیحت فرمائی, کسی کو اور باتوں کی نصیحت فرمائی, اس نے الٹ کر آن حضور کو بڑی حملہ کیا کہ آپ کو کیا پتا صبر کیا ہوتا ہے, جس پہ غم پڑے وہی جانتا ہے کہ صبر کیا ہوتا ہے. مگر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسے شخص کو ڈانٹا نہیں, کبھی ایسے شخص کو جواب میں یہ تانا نہیں دیا کہ تم اپنی حیثیت تو دیکھو اور دیکھو کہ مجھ سے باتیں کر رہے ہو, جو ان تمام خوبیوں میں مکارم الاخلاق پر فائز کیا گیا ہے, جو اخلاق کی بلند ترین چوٹیوں پر قدم رکھتا ہے. کبھی ایک دفعہ بھی آپ نے جواب یہ نہیں فرمایا, بلکہ خاموشی اور صبر کے ساتھ اس نصیحت کرنے والے کی دل آزاری کو بھی برداشت کیا. بس یہ بھی ایک ایسا پہلو ہے جس کی طرف میں جماعت کو توجہ دلانا چاہتا ہوں, اور جرمنی کی جماعت میں اس کی خصوصیت سے ضرورت ہے. اگر ایک عہدیدار اپنے عہدے کی مجبوری سے ایک نصیحت کرتا ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ ان بعض خوبیوں سے خود بھی آری ہو, یا اس کے قرب و جوار میں اس کے دوست اس کے عزیز ان خوبیوں سے آری ہوں. جواباً اس پر یہ حملہ کرنا کہ تم اپنی شکل تو دیکھو, اپنا حال تو دیکھو, ہمیں جس طرف بلاتے ہو اپنے بچوں کو کیوں ٹھیک نہیں کرتے, یہ بھی درست اسلامی طریق نہیں ہے, بلکہ ایک نہایت ہی ناپاک رد عمل ہے, ایک ناپاک رویہ ہے, جس کے نتیجے میں سوسائٹی میں نفرتوں کے زہر گھولے جاتے ہیں اور نصیحتیں بیکار ہو جاتی ہیں. ہمارے واقعہ یہ ہے کہ یہ نصیحت کا ایک بہت ہی نازک مرحلہ ہے, جبکہ نصیحت کرنے والا اپنے فرض کی وجہ سے مجبور ہو, ایسے مقام پر معمول ہو کہ اس کا کام ہے کہ وہ نصیحت کرے. ایسے موقع پر دیکھنے والا شاید یہ خیال کرتا ہو کہ اس نے اپنے نفس کو بلا دیا ہے اور دوسروں کو نصیحت کر رہا ہے, مگر میں جہاں تک انسانی نفسیات کو سمجھتا ہوں اس کا یہ خیال درست نہیں ہے, کیونکہ بسا اوقات ایسے نصیحت کرنے والے اپنے دل میں خود ہی خود بھولتے ہیں اور غم کھاتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ خدا ہماری کمزوریوں کو دور فرمائے, تاکہ ہم لوگوں کی جن کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کمزوریاں ہماری ذات سے بھی بالکل کلیتاً الگ ہو کر ہمارے وجود کو پاک اور صاف چھوڑ جائیں. ایسے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں, ان میں بھی کمزوریاں پائی جاتی ہیں. بچوں میں بعض دفعہ وہ خوبیاں دیکھنا چاہتے ہیں جو ان کی ذات میں نہیں ہیں, بچوں میں سے وہ کمزوریاں دور کرنا چاہتے ہیں جو بعض دفعہ ان کے اندر بھی پائی جاتی ہیں. اگر اس طریق کو بچے اپنا لیں اور بات بات پر ماں باپ کے سامنے زبانیں کھولیں اور کہیں کہ تم میں بھی یہ فلاں بات ہے, تم میں بھی یہ فلاں بات ہے, تو ساری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے اور کسی کو اپنے گھر میں بھی تربیت کی توفیق بن جائے. بس تربیت کے ساتھ کچھ شرافت کے تقاضے وابستہ ہیں, اور وہ شرافت ہے جو تربیت کو فائدہ پہنچاتی ہے اور تربیت میں تقویت دیتی ہے, تربیت کو تقویت دیتی ہے. جس کو نصیحت کی جا رہی ہے اس کی شرافت کا تقاضا ہے کہ نصیحت کرنے والے کی کمزوریوں سے چشم پوشی کرتے ہوئے یہ دیکھے کہ بات سچی ہے یا نہیں ہے. اگر بات سچی ہے تو وہ موقع تانا دینے کا نہیں, بات سچی ہے تو کسی اور وقت اس کو اور رنگ میں سمجھایا جائے کہ تم میں یہ کمزوری پائی جاتی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرو. بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت کے مضمون میں ایک بنیادی بات ایسی فرما دی ہے جس کے نتیجے میں ہم اپنے نصیحت کے کردار کو مزید سیکل کر سکتے ہیں اور چمکا سکتے ہیں. آپ نے فرمایا حکمت کی بات مومن کی گمشدہ بات ہے, گمشدہ اونٹنی کی طرح ہے. گمشدہ اونٹنی کہاں سے ہاتھ آتی ہے, کون اسے پہنچاتا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا, بلکہ وہ حکمت کی بات کو اپنی بات سمجھتا ہے. بس جن لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے ان کو نصیحت کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنا چاہیے, یہ دیکھنا چاہیے کہ نصیحت اچھی ہے یا بری ہے. اگر بری ہے تو اس سے کنارہ کشی ضروری ہے, اگر اچھی ہے تو جواباً تانا دینا اس میں خلق نہیں ہے, بلکہ سوسائٹی سے رستہ رستہ نصیحت کی قدروں کو اڑا دینا اور باطل کر دینے کے مترادف ہو جاتا ہے. جن سوسائٹیوں میں ناصحین کو تانے ملتے ہیں ان سوسائٹیوں سے رستہ رستہ امر بالخیر اور نہی عن المنکر کا رواج ہی اٹھ جاتا ہے. بس سننے والوں کے بھی کچھ تقاضے ہیں اور ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ نصیحت اگر اچھی بات پر مشتمل ہے تو اس نصیحت کو تان و تشریح میں اڑانے سے نہ ان کو فائدہ پہنچے گا نہ سوسائٹی کو کچھ فائدہ پہنچے گا, بلکہ ان کی ایک نفسانیت ہے جو اور زیادہ موٹی ہو جائے گی, ان کی وہ انانیت ہے جو اور بھی زیادہ پہلے سے بڑھ کر سرکشی کرنے لگے گی. بس عز کا مقام سب سے اچھا مقام ہے, عز کی راہیں سب سے اچھی راہیں ہیں. بس نصیحت کرنے والا اگر آپ کی نظر میں بعض ان خوبیوں سے آ رہی ہو جو وہ آپ میں دیکھنی چاہتا ہے, تب بھی شکریہ کے ساتھ ان باتوں کو قبول کریں, کیونکہ اس نے باتیں اچھی کہی ہیں جو آپ کے فائدے کی ہیں. اور اس بات کے وہم کو دل سے نکال دیں کہ نصیحت کرنے والا خود اپنے آپ کو نصیحت نہیں کرتا. میں اس بات کا گواہ ہوں, ہزارہا احمدی مجھے خطوں میں یہ بات لکھتے ہیں کہ ہم فلاں بات کے لیے فلاں نیکی کی بات کہنے پر مجبور ہیں, اپنے بچوں میں بھی اچھی بات دیکھنا چاہتے ہیں مگر خود کمزوریوں میں ملوث ہیں, خدا کے حضور گریہ زاری کرتے ہیں, روتے ہیں اور شرمندہ ہوتے ہیں, لیکن اپنی ذات میں ہم میں طاقت نہیں کہ ان کمزوریوں سے الگ ہو سکیں. بس آپ بھی دعاؤں کے ذریعے ہماری مدد کریں. بس ناصح کا ایک چہرہ ایسا ہے جو دنیا کو دکھائی دے رہا ہے, ایک چہرہ ایسا ہے جو وہ خود اپنی ذات میں دیکھ رہا ہے, اور وہ چہرہ جو ہے بسا اوقات عرق ندامت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے, بسا اوقات اپنی ذات میں شرمندگی محسوس کر رہا ہوتا ہے. بس اس کا معاملہ خدا پر چھوڑیں, اور حق یہ ہے کہ اس کو اچھا جواب دیں اور اس کے لیے دعا کریں. یہی وہ حسن محمدی ہے جس نے دنیا کو فتح کرنا ہے, یہی وہ خلق محمدی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے آج ہم جماعت احمدیہ علم بردار بنائے گئے ہیں. بس نصیحت کے اسلوب اور سلیقے خوب باریکی سے سمجھیں اور پہچانیں, پھر دیکھیں کہ انشاءاللہ سوسائٹی میں سے کس طرح جلد جلد بدیاں دور ہونی شروع ہوں گی اور خوبیاں ان کی جگہ لینے لگے گی. قرآن کریم نے ہمیں یہ اسلوب بھی سکھایا ہے کہ اگر کوئی تمہیں اچھی بات کہے تو اس سے بہتر بات میں اس کا جواب دو, اگر کوئی تحفہ دیتا ہے تو اس سے بہتر تحفہ اس کو دو. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس تم میں یہ توفیق نہیں کہ ہر تحفہ دینے والے کو اسی طرح جنس کے لحاظ سے بہتر تحفہ دے سکو تو پھر دعا کرو, اور اتنی دعا کرو کہ تمہارا دل مطمئن ہو جائے کہ تم نے اس تحفے کا حق زیادہ بہتر رنگ میں ادا کر دیا ہے. اس نیک نصیحت کرنے والا بھی تو نیک بات کہہ رہا ہے, اسے الٹ کر دل کو چرکا لگانے والی باتیں کرنا حسن خلق کے خلاف ہے, اسلامی تعلیم و تربیت کے منافی ہے. بس یہ دیکھیں کہ کسی نے آپ کو اچھی بات کہی ہے یا بری کہی ہے, اگر اچھی کہی ہے تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اس اچھی بات کو بہتر رنگ میں اسے واپس کریں, نہ کہ برے رنگ میں اور تکلیف دہ رنگ میں واپس کریں. اور اگر بری بات کہی ہے تو بری بات کے نتیجے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوہ یہ تھا کہ صبر اختیار فرماتے تھے اور صبر کے ساتھ بری باتوں کو برداشت کرنے کی کوشش کرتے تھے, یہاں تک کہ بعض اوقات دینی غیرت کے تقاضے جواب دینے پر آپ کو مجبور کر دیا کرتے تھے, جو ایک الگ مضمون ہے. لیکن ہر تلخی کو آپ نے حوصلے اور صبر کے ساتھ برداشت فرمایا. بس یہ وہ سوسائٹی کا سوائل ہے, یعنی یہ وہ زمین ہے جو نیک باتوں کی نشو و نما کے لیے تیار کی جاتی ہے. اگر نیک باتیں, نیک نصیحتیں سننے والے اچھا رد عمل دکھائیں گے تو یہ ایک زرخیز زمین بن جائے گی جہاں ہر بیج جو گرتا ہے وہ اگے گا اور نشو و نما پائے گا. اور اگر اس زمین میں صلاحیتیں ہوں تو برے بیج کو قبول کرنے کے بجائے اسے رد کر دے گی, اور محض نیکی کا بیج ہے جو قبول کرے گی اور وہ اس کی نشو و نما کا موجب بنے گی. بس میں اس وقت جماعت کی عمومی سرزمین کی فکر میں ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جماعت کی زمین ایک ایسے زرخیز سوائل, یعنی وہ زمین جس میں یا کھیت جن میں چیزیں اگتی ہیں, ایسے زرخیز کھیتوں میں تبدیل ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں امر بالمعروف ایک عام رواج پا جائے, اور نہیں عن المنکر کہنے والا یہ خوف نہ کرے کہ اس کے ساتھ جواباً سختی کا سلوک کیا جائے گا. بعض لوگ تو ایسی سختی کا سلوک کرتے ہیں کہ قطع نظر اس کے کہ نیک نصیحت کرنے والا واقعتاً عمل پیرا ہے یا نہیں, ان کو نصیحت کی بات پتھر کی طرح معلوم ہوتی ہے, اور جب تک وہ جوابی پتھر نہ مار لیں اس وقت تک ان کو چین نہیں آتا. حالانکہ نصیحت کرنے والا عاجز منکسر مزاج صاف بات کرنے والا ہوتا ہے, لیکن اس کے نتیجے میں خاندانی جھگڑے چل پڑتے ہیں. ایک آدمی نے کسی سے کہا, یا کسی عورت نے کسی دوسری عورت سے کہا, بیوی تمہارا بچہ یہ حرکت کر رہا تھا, اسے سمجھاؤ, اسے ایسی بری باتوں سے باز رکھو. تو نتیجہ یہ نکلا, اور جو میں باتیں کہہ رہا ہوں یہ فرضی باتیں نہیں, عملاً مجھ تک پہنچنے والی قصے ہیں, مجھ تک پہنچنے والے واقعات ہیں. نتیجہ نکلا کہ اس نے جواباً اس کو بڑی سخت گالیاں دی. تو نے کہا تم اب تمہارے اپنے بچوں میں ہزار عیب ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں, اور جو عیب نہیں تھے وہ بھی گنوا دیے, خبردار ہے جو تم نے میرے بچوں کی طرف اس آنکھ سے دیکھا. تو ہوتی کون ہے کہ میرے بچوں میں کیڑے ڈالے. یہ اس قدر جہالت ہے کہ اس خوفناک جہالت میں کڑوے اور تھور کے پھل تو نشو و نما پا سکتے ہیں, لیکن کوئی اچھا شریف پودا ایسے سوائل پہ نشو و نما نہیں پا سکتا. ہر سوائل کا ایک مزاج ہوتا ہے, ہر زمین کا ایک مزاج ہوتا ہے, اور جس زمین کو کلٹیویٹ کر کے تیار کیا جاتا ہے اس زمین میں اچھے پودے نشو و نما پاتے ہیں. بس جس طرح باغوں کی دیکھ بھال کے لیے ضروری ہے کہ زمین کو خوب تیار کیا جائے, اس کی گوڈی کی جائے, اس سے برے بیج کو نکال باہر پھینکا جائے, ایسی خاصیت پیدا کی جائے کہ اچھے درختوں اور پھلدار درختوں کی نشو و نما میں وہ زمین خوب مددگار ثابت ہو, ایسی ہی زمینیں ہیں جو اچھے پھل لاتی ہیں, جہاں خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بہترین فصلیں اگتی اور بنی نوع انسان کے لیے بھلائی کے موجب بنتی ہیں. پر جماعت احمدیہ کی مثال بھی ایسی ہی ہے, اور قرآن میں یہی مثال ہے جو جماعت احمدیہ کی دی ہے کہ زر اخرج شطر فاضر فاستغلظ علی سوقہ لیغیظ بهم الکفار یجب الزراع لیغیظ بهم الکفار. آپ کی مثال ہی خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک کھیتی کسی لی ہے. بس کھیتی کی مثالیں دے کر آپ کو سمجھانا کچھ تعجب کی بات نہیں ہے. بس مہربانی فرما کر اپنے اندر نصیحت کو پنپنے کے لیے ماحول تیار کریں, ہر اچھی بات کے نتیجے میں جھک کر بات کریں, شکریہ ادا کریں, اور یہ نہ دیکھیں کہ وہ شخص کون ہے اور کیسے بات کر رہا ہے. اور ہر نصیحت کرنے والے کا فرض ہے کہ نصیحت کے وقت تان و تشنیع سے کلیتاً پاک ہو, اور ایسی بات کرے جس میں اس کی ذات کے تکبر کا اور انا کا شائبہ تک بھی نہ رہے, جھک کر بات کرے, پیار سے بات کرے, ادب سے گفتگو کرے, اور کوشش کرے کہ قرآن کریم نے جن خوش نصیبوں کا ذکر فرمایا ہے کہ اولئک هم المفلحون، وہ بھی انہی میں داخل ہو جائے اور خدا تعالیٰ کی وعدہ اس کے حق میں پورا ہو کہ وہ کامیاب ہونے والا ہے. بس جماعت کو کامیابی کے لیے ان تمام نصائح پر عمل کرنا ہے جو قرآن کریم نے کامیابی کے لیے شرط قرار دی ہے. آج کل خصوصیت سے اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ جماعت جرمنی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت تیزی سے نشو و نما پا رہی ہے اور بڑی کثرت سے غیر قومیں جماعت میں داخل ہو رہی ہیں. ان کو نصیحت کرنا ہے، ان کو نیک کاموں کی طرف بلانا ہے، ان کو پیار اور محبت کے ساتھ اسلامی آداب سکھانے ہیں. بس نصیحت کے انداز اگر آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سیکھیں گے تو پھر آپ نصیحت کا حق ادا کرنے کے اہل نہیں ہیں. اور جیسا کہ میں نے ہتھیاروں کی مثال دی تھی، جب تک اپنے گھر میں اپنے ماحول میں ان ہتھیاروں کو استعمال نہ کرنا سیکھیں گے اس وقت تک عادت آپ میں نصیحت کرنے کا ملکہ پیدا نہیں ہو سکتا. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قرب و جوار میں ہی نہیں اپنے گھر میں نصیحت کا آغاز فرماتے تھے، اپنے ازواج مطہرات سے نصیحت کا آغاز فرماتے تھے، اپنے بچوں سے نصیحت کا آغاز فرماتے تھے، اپنے اقربا سے نصیحت کا آغاز فرماتے تھے. اور اس طرح آپ کی فطرت ثانیہ نصیحت کرنا تھا، اور وہ نصیحت جو للہ ہوتی تھی وہ گہرا اثر کرتی تھی. بس آپ نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب اپنا کر دنیا میں پاک تبدیلیاں پیدا کرنی ہے، اس لیے نصیحت کو ضرور اپنائیں. جماعت جرمنی میں خصوصیت سے اس لیے بھی ضرورت ہے کہ بہت سے ایسے احباب اور خواتین اور بچے مختلف ملکوں سے یہاں آئے ہیں جن کا وہاں اخلاقی معیار بہت بلند نہیں تھا، جن کا روزمرہ گفتگو کا طریقہ بھی کرخت تھا، اور اس میں ان کی گفتگو میں ملائمت بھی پائی جاتی تھی، یہ ان کے معاشرے کا حصہ تھا. یہاں آنے کے بعد یہی عادتیں اگر ان کے اندر جاری رہیں تو وہ نقصان پہنچانے والی ہیں، ان کے لیے بھی نقصان کا موجب ہیں اور جماعت کے لیے بھی نقصان کا موجب ہے. آنے والے آپ کی طرف توقعات کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، ایسی توقعات جو بہت بلند ہیں. بس آپ اپنے اندر، اپنے ماحول میں، اپنے گھر میں نصیحت کو رواج دیں، اس کثرت کے ساتھ نیک باتوں کی طرف بلائیں، اس کثرت کے ساتھ بری باتوں سے روکیں کہ آپ کا اپنا معاشرہ پہلے سے بڑھ کر با اخلاق اور با ادب ہونا شروع ہو جائے. با ادب جو میں نے کہا ہے، اس لفظ ادب میں محض اردو کا مضمون داخل نہیں بلکہ عربی لفظ ادب کا مضمون میرے ذہن میں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جس میں اعلی اخلاق سکھائے گئے ہیں اور محض اخلاق سے باتیں کرنے سے تعلق رکھنے والی احادیث ہیں، ان کو ایسی کتابوں کو جن میں وہ احادیث ہوں کتاب الادب کہا جاتا ہے. اور ادب سے مراد روزمرہ زندگی کا طریقہ ہے، خوش اسلوبی کے ساتھ زندگی گزارنا اور خوش اسلوبی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنا، یہ سارا لفظ ادب کے اندر داخل ہے. بس جماعت جرمنی میں ادب کے معیار کو بلند کرنے کی بہت ضرورت ہے. چند دن پہلے جب میں ابھی انگلستان میں تھا، کسی صاحب نے مجھے جماعت جرمنی کی اسی کمزوری کا تانا دیا اور کہا آپ تو باتیں کرتے ہیں، بڑی اچھی جماعت ہے، بڑی مخلص جماعت ہے، فدائی ہے، خدمت دین میں ہر معاملے میں آگے قدم بڑھانے والی ہے، مگر میرے علم کے مطابق تو ان میں بہت سی اخلاق سے گری ہوئی باتیں ہیں، ان کے گھروں میں بھی کوئی ادب کا سلیقہ نہیں ہے اور اپنے ماحول کے لیے کوئی اچھا نمونہ پیش نہیں کرتے. میں نے صبر کے ساتھ اس دان کو برداشت کیا اور دعائیں کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ میں جماعت جرمنی کو یہ باتیں سمجھاؤں کہ ان کی روزمرہ کی کمزوریاں بعض لوگوں کے لیے تان و تشریح کا سامان مہیا کرتی ہیں, اور اگر یہ بات درست ہے جیسا کہ بیان کی گئی تو پھر میں نے ضروری سمجھا کہ جماعت کو توجہ دلاؤں کہ میری نظر میں آپ کا جو بھی مرتبہ اور مقام ہوگا میں امید رکھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خدا کی نظر میں بھی آپ کا وہی مرتبہ اور مقام ہو, مگر جو باتیں جو کمزوریاں میری نظر سے پوشیدہ ہیں اور آپ کو بری آنکھ سے دیکھنے والے کی نظر میں نمایاں ہیں, ہم دعا کریں کہ اللہ کرے کہ وہ باتیں آپ کے اندر سے اس طرح غائب ہو جائیں جیسے کبھی ان کا کوئی وجود ہی آپ میں نہیں تھا, اور آپ کا ظاہر و باطن پاک اور صاف ہو جائے, آپ میں جو خوبیاں ہیں وہ بدیوں کو کھا جائیں. یہ بات جو میں نے کہی ہے کہ آپ کی خوبیاں بدیوں کو کھا جائیں, یہ اپنی طرف سے نہیں کہی, قرآن نے یہی اعلان فرمایا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات, کہ یاد رکھو سچی نیکیاں حقیقی نیکیاں بری باتوں کو کھا جاتی ہیں. بس اگر میری توقعات آپ سے درست ہیں اور میں یقین رکھتا ہوں کہ درست ہیں تو میں یہ بھی امید رکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے توقع رکھتا ہوں کہ قرآن کی اس خوشخبری کے مطابق رفتہ رفتہ آپ کی بدیوں کو آپ کی نیکیاں کھا جائیں گی اور آپ کے اندر سے بدیوں کی بیخ کنی کا ایک نظام جاگ اٹھے گا, اور وہ نظام اندھیری سے جاگا کرتا ہے. باہر کی نصیحت ایسا اثر نہیں دکھاتی جیسا کہ اندر سے جب بدیوں دور کرنے کا نظام جاگتا ہے تو وہ اثر دکھاتا ہے. آپ کی ذات میں ایک شعور بیدار ہونے کی ضرورت ہے, آپ کی ذات میں اس احساس کے جاگ اٹھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنی کمزوریوں کو کم کرنا ہے اور اپنی خوبیوں کو بڑھانا ہے. اگر یہ سلسلہ آپ شروع کر دیں تو آپ پہلی نصیحت اپنی ذات کو کریں گے اور یہیں سے اس ہتھیار کو چلانے کا سلیقہ سیکھیں گے. اپنی ذات میں ڈوب کر اپنے اندرونے میں خوب پھر کر جائزہ لیں کہ آپ میں کیا کیا کمزوریاں پائی جاتی ہیں, اور کسی نہ کسی کمزوری کو دور کرنے کا فیصلہ کریں اور بار بار اپنے آپ کو یاد کرائیں کہ یہ کمزوری اب پھر سر اٹھا رہی ہے اور پھر سر اٹھا رہی ہے اور پھر سر اٹھا رہی ہے, تو ہر دفعہ اس اٹھتے ہوئے سر کو دبانے کی کوشش کریں دعاؤں کے ساتھ, انکسار اور محنت اور کوشش اور صبر کے ساتھ. تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر بہت ہی پاک تبدیلیاں پیدا فرما دے گا. ایسا نصیحت کرنے والا جو اپنی ذات کو نصیحت کرتا ہے, ایسا نصیحت کرنے والا جو اپنی ذات کو نصیحت کرتے ہوئے نصیحت کے آداب سیکھتا ہے, وہ دوسروں کو نصیحت کرنے کا بہترین اہل بن جاتا ہے. اور یہ وہ مضمون ہے جس کی طرف میں خصوصیت سے آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. آپ جب اپنی ذات کو نصیحت کرتے ہیں تو کبھی آپ کی نصیحت آپ کی ذات کو بری نہیں لگتی. کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ایسی اپنایت ہے کہ گویا ایک ہی وجود ہے جس کو جو نصیحت کرنے والا ہے اور ایک ہی وجود ہے جس کو نصیحت کی جا رہی ہے, ان کے درمیان دوری کا کوئی رشتہ نہیں. بس جب اس بات کو آپ سمجھیں کہ آپ جب اپنے آپ کو نصیحت کرتے ہیں تو کیوں وہ نصیحت آپ کو بری نہیں لگتی, آپ کو اس غور کے نتیجے میں دوسروں کو نصیحت کرنا آ جائے گا. آپ جب اپنی کسی برائی کو دیکھتے ہیں تو اپنی ذات میں اپنے وجود کو بار بار جھنجھوڑتے ہیں اور سمجھاتے ہیں, مگر گالیاں دے کر نہیں بلکہ بے قراری کے ساتھ, بے چینی کے ساتھ شرمندگی محسوس کرتے ہوئے اور اپنایت کے ساتھ, یہاں تک کہ آپ کا نفس خود آپ کے خلاف کبھی بغاوت نہیں کرتا, اور پھر دعا کرتے بھی ہیں اور دعا کرواتے بھی ہیں اور مسلسل اس بات کی کوشش کرتے چلے جاتے ہیں کہ وہ بدی دور ہو. جب تک دور نہ ہو آپ نصیحت سے باز نہیں آتے. یہی وہ کامیاب طریق ہے، یہی وہ صحیح طریق ہے جس سے آپ دوسروں کی بدیاں دور کر سکتے ہیں. جب دوسروں کو نصیحت کریں تو اپنے تجربوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، اپنی ذات میں ڈوب کر جو سبق آپ نے سیکھے ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایسی نصیحت کریں کہ دوسرا یہ سمجھے کہ آپ اس سے بالا کوئی الگ ذات نہیں ہے بلکہ اس کے وجود کا ایک حصہ ہے، اور گہری ہمدردی اور اپنایت کے ساتھ آپ اسے نصیحت کر رہے ہیں. اور پھر اگر وہ نہ مانے تو چھوڑنا نہیں، مگر غصے کا اظہار نہیں کرنا. جس طرح آپ کا نفس جب آپ کی بات نہیں مانتا تو آپ اسے چھوڑتے نہیں مگر غصے کا اظہار بھی نہیں کرتے، مسلسل محنت کرتے چلے جاتے ہیں. ذکر نفاس ذکر میں یہی مضمون ہے جو میں بار بار آپ کے سامنے کھول چکا ہوں کہ نصیحت کریں اور کرتے چلے جائیں، نصیحت سے چمٹ جائیں. بتواس کو بھی صبر ہے، ایسے لوگ بن جائیں جن کے اندر قرآن فرماتا ہے کہ وہ صبر کے ساتھ اچھی باتیں کہتے چلے جاتے ہیں. تو جیسے اپنی ذات میں آپ صبر کرتے ہیں ویسے دوسروں کی ذات میں بھی صبر سے کام لیں اور پیار اور محبت کے ساتھ مسلسل سمجھاتے چلے جائیں، اور ان وقتوں کا انتظار کریں جب انسان کا وقت، انسان کا روح، انسان کا دل نصیحت کو قبول کرنے کے لیے خاص طور پر آمادہ ہوتا ہے. اور ہر حال میں انسان ایک طرح نہیں ہوتا، بعض دفعہ ایک نصیحت عام حالات میں اثر نہیں کر رہی، لیکن وہ انسان جس کو نصیحت کی جاتی ہے جب غم زدہ ہو تو وہ نصیحت کام آ جاتی ہے. بعض دفعہ عام حالات میں ایک نصیحت کام نہیں کرتی، مگر وہ شخص جسے نصیحت کی جاتی ہے اگر خوف زدہ ہو تو وہ نصیحت کام آ جاتی ہے. انسان کی کیفیتیں بدلتی رہتی ہیں، اور ان بدلتی ہوئی کیفیتوں میں نصیحت کا اثر پذیر ہونا بھی ساتھ ساتھ بدلتا ہے. اگر اپنی ذات پر آپ غور کریں تو آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ بعض دفعہ بعض بدیاں آپ اپنی جان سے چھڑا نہیں سکے، مگر کسی صدمے کی حالت میں، کسی خوف کی حالت میں آپ نے خصوصیت کے ساتھ اس بدی کو دور کرنے کی کوشش کی ہے اور آپ کو کامیابی نصیب ہو جاتی ہے. بعض دفعہ ایک انسان ایک مشکل میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس خوف کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے بھی عہد کرتا ہے، اے خدا مجھے اس مشکل سے بچا لے تو میں اس بلی کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دوں گا، یا ایک بد خیال سے باز آ جاؤں گا اگر تو مجھے اس سے بچا لے گا. ایسے بھی بہت سے واقعات ہیں جو احادیث میں ہمیں ملتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت آموز باتیں جو بیان فرمائیں ان میں اس قسم کی بھی کئی باتیں ہیں، جسے پتہ چلتا ہے کہ بعض خاص وقت ہوتے ہیں جن میں بعض نصیحتیں زیادہ گہرا اثر کرتی. بس وقتوں کے لحاظ سے، وہ مناسبتوں کے لحاظ سے نصیحت کرنا یہ بھی ایک فن ہے، اور اس کے مطابق کسی انسان کی ذہنی اور قلبی کیفیت کے مطابق نصیحت کرنا یہ بھی ایک اہم فن ہے جو نصیحت کے کارآمد ہونے میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. ایک انسان کبھی کسی موڈ میں ہوتا ہے، کبھی کسی موڈ میں ہوتا ہے، اس کے مزاج بدلتے رہتے ہیں، اس کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں. اگر غلط حالت کے وقت آپ کوئی بات کریں تو وہ اثر انداز نہیں ہوگی، اس لیے موقع اور محل اور موسم کے مطابق بات کرنا بھی صحیح نصیحت کا ایک لازمی جز ہے، جس کے بغیر نصیحت صحیح معنوں میں فائدہ نہیں دیتی یا پھل نہیں لا سکتی. دیکھیں آپ، اگر گندم کے بیجنے کے موسم میں کھیت، یعنی دوسرے موسم کا خریف کے کھیت بونے کی کوشش کریں تو اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. جو ربی کی فصلوں کا وقت ہے اس میں ربی کی فصلیں ہی کام آتی ہیں، جو خریف کی فصل کی کاشت کا وقت ہے اس میں خریف کی فصلیں ہی کاشت کی جاتی ہیں، حالانکہ زمین وہی ہے اور بظاہر موسم بھی ویسے ہی معلوم ہوتا ہے. آپ دیکھیں سردیوں سے جب گرمیوں میں داخل ہوتے ہیں
तो बजाय मौसम तो वैसे ही है जैसा जब गर्मियों से सर्दियों में दाखिल होते हैं, फजा वैसी दरमियाने दर्जे की खुनक या गर्म, वैसी उसके अंदर खास किस्म के असर अंदाज, खास किस्म की असर अंदाज बातें पाई जाती हैं। वो क्या हैं हम उनकी तफसील नहीं बयान कर सकते, मगर गर्मी से सर्दी में दाखिल हो रहे हों या सर्दी से गर्मी में दाखिल हो रहे हों, फिजा की लहरें तकरीबन वैसे ही दिन पर असरअंदाज हो रही होती है। और टेम्परेचर अगर देखा जाए थर्मामीटर के जरिए तो उसमें भी कमोबेश वैसे ही टेम्परेचर या दर्जा हरारत नजर आएंगे जैसे 6 महीने पहले के मौसम में थे। सर्दी के इंसान अपनी अपने मुआयने के जरिए कोई फर्क महसूस नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद कुछ फर्क हैं और बीज उनको पहचानते हैं और जमीन उनको पहचानती है। और वो लोग जो तजर्बे से जानते हैं वो इस बहस में नहीं पड़ते कि ये फर्क क्या है, उनको ये पता है कि रबी के मौसम में रबी की फसलें काश्त करनी है, उनको ये पता है कि खरीफ के मौसम में खरीफ की फसलें काश्त करनी है। बस इसी तरह इंसानी तबीयतों का हाल है, बाद खास औकात कौमों पर आते हैं जब खास किस्म की नसीहतें उन पर सरअंदाज होती हैं, बाद खास हालात अफराद पर आते हैं जब खास किस्म की नसीहतें उन पर सरअंदाज होती हैं। और ये गहरे मुतालिया का मजमून है, लेकिन इसके साथ ही इंसानी फितरत में खुदा तआला ने मलिका भी वजीयत अदा कर दिया है कि फलसफियाती लिहाज से आप इस मजमून की बारीकी को समझें या ना समझें, मगर ये जान लेते हैं कि कोई किस मूड में है, उसे कैसी बात करनी चाहिए। एक चेहरे पर गम के आसार हैं तो किसी बहुत बड़े फिलासफर की जरूरत नहीं कि उन गम के आसार को बारीकी से मुतालिया करे और फिर ये फैसला करे कि लतीफे की बात करनी मुनासिब है कि नहीं मुनासिब। गम की कई किस्में हैं, कई वजूहत हो सकती हैं, कई दफा फिक्र से भी वैसे असर जाहिर हो जाते हैं जैसे गम से होते हैं, लेकिन चेहरे का मिजाज बता देता है कि इस वक्त कैसी बात करनी है और कैसी नहीं करनी। तो नसीहत में ये सारी बातें देखी जाती हैं। कई दफा किसी की मौजूदगी या अदब मौजूदगी का भी नसीहत पर बहुत असर पड़ता है। भरी मजलिस में आप एक बात कहें तो उसका और रद्द अमल होता है, अलग बात करें तो और रद्द अमल होता है। जर्मनी से मुझे किसी ने एक तुर्किश मीटिंग के मुताबिक लिखा था कि हमने बहुत से तुर्किश अवाम बुलाए और जैसा कि आपने कहा था तुर्किश उलमा को भी बुलाया, और जब हमने तबलीगी गुफ्तगू शुरू की तो तुर्किश आलिम साहब क्योंकि उनको जवाब नहीं आता था अपने सारे साथियों को लेकर वहां से रुख्सत हो गए। अब ये एक मिसाल है जिससे पता चलता है कि नसीहत के मज़मून कितना गहरे बारीक मुताले आपको चाहता है। मैंने उनको ये नहीं कहा था कि आप तुर्किश उलमा को उनके मुरीदों की मौजूदगी में बुलाकर उनसे पैसे करें, मैं ये बात सोच भी नहीं सकता क्योंकि मैं जानता हूं कि इन लोगों में एक अनानियत पाई जाती है, तकवा का वो आला मैार नहीं है। अगर ये देखेंगे कि हमारे मुरीदों के सामने हमारी चुप्पी हो रही है तो सबको साथ लेकर उठ खड़े होंगे, और चाहे कुरान की दलील से हार खा रहे हों उनका नफ्स अपने आप को दलील होता हुआ महसूस करता है। बस हिकमत के तकाजे बहर हाल पूरे करने हैं, और नसीहत करते वक्त हिकमत के तकाजों को पेश नजर रखना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नसीहत में अपनी जात में एक ऐसी बात पाई जाती है कि सुनने वाला तब उसके खिलाफ रद्द अमल दिखाएगा। बस ऐसी तरह से नसीहत करना कि उसके रद्द अमल का कोई इम्कान बाकी न रहे, और तभी मुनाफरत के बावजूद वो शख्स नसीहत को कबूल करे। ये वो फन है जो हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम کی پیروی سے حاصل ہو سکتا ہے، اس کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتا. غیر معمولی اثر کرنے والی نصیحت ہوتی تھی حضرت کی، اور بظاہر اس نصیحت کو کسی فصیح و بلیغ کلام سے سجایا نہیں گیا، مگر عام سادہ جملے بھی دلوں میں ڈوب جاتے تھے اور حیرت انگیز پاک تبدیلیاں پیدا کرتے تھے. کہنے والا یہ سوچ سکتا ہے، دیکھنے والا یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ کلام مرصع نہیں، خوش خاص سجایا نہیں گیا، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ فصاحت و بلاغت کی تعریف سے ایسا شخص ناواقف ہوتا ہے. فصیح و بلیغ کلام کی تعریف یہ ہے کہ موقع اور محل کے مطابق ہو. بس وہی نصیحت فصیح و بلیغ ہے جو بظاہر الفاظ سے مرصع نہ ہو اور ظاہری الفاظ کی سجاوٹ اس میں نہ پائی جائے، مگر اس کے اندر پینیٹریٹ ہونے کی، سراہت کرنے کی صلاحیت پائی جائے. وہ چند سادہ الفاظ بڑے بڑے فصیح و بلیغ کلام پر بھی فوقیت لے جاتے ہیں. ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی انداز تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں اتنا گہرا اثر ہوتا تھا کہ وہ دل سے نکلتی تھی اور دلوں میں ڈوب جاتی تھی. یہ جو میں نے کہا ہے دل سے نکلتی تھی اور دلوں میں ڈوب جاتی تھی، یہ اس کا سب سے اہم پہلو ہے، کیونکہ وہ نصیحت جو دل سے نہ نکلے وہ دلوں میں ڈوبنے کی بھی صلاحیت نہیں. ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نصیحت دل سے اٹھتی تھی اور لازماً دل تک پہنچتی تھی. دوسری اہم بات آپ کی نصیحتوں میں یہ ملتی ہے کہ آپ کی ہر نصیحت آپ کے کردار سے اٹھتی تھی، صرف دل سے نہیں اٹھتی تھی، آپ کے کردار سے اٹھتی تھی اور کردار پر اثر انداز ہو جایا کرتی تھی. زندگی بھر آپ نے کبھی ایک ادنا سی بات بھی ایسی نہیں فرمائی جو آپ کے کردار کا ایک لازمی حصہ نہ ہو، اور کسی ایسی بدی سے نہیں روکا جس سے آپ کا نفس پاک نہ ہو. بس نصیحت کے لیے جو سب سے زیادہ مؤثر دو محرکات ہیں وہ آپ کی نصیحتوں میں ملتے تھے. اول یہ کہ دل سے اٹھتی تھی اور لازماً دل پر اثر انداز ہوتی تھی، دوسرے کردار سے اٹھتی تھی اور لازماً کردار پر قبضہ کر لیتی تھی. بس ان دو پہلوؤں سے اپنی نصیحتوں کو طاقت عطا کریں. ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند پاک نصیحتوں پر میں اس خطبے کو ختم کرتا ہوں. یہ وہی سلسلہ ہے جو میں پہلے سے شروع کر رکھا ہے. ہاں، حضور نے ایک موقع پر فرمایا، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے پانچ حق ہیں: سلام کا جواب دینا، بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا، فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شامل ہونا، اس کی دعوت قبول کرنا، اور اگر وہ چھینک مارے اور الحمدللہ کہے تو اس کی چھینک کا جواب یرحمک اللہ اس دعا کے ساتھ دینا. ایک روایت میں ہے کہ جب تو اسے ملے تو اسے سلام کہے، اور جب وہ تجھ سے خیر خانہ مشورہ مانگے تو خیر خواہی اور بھلائی کا مشورہ دے. اب آپ نے یہ جو نصیحتیں سنی ہیں، اکثر آپ میں سے یہ سمجھتے ہوں گے کہ عام چھوٹی چھوٹی سی باتیں کیا فرق پڑتا ہے ان کے کرنے سے، اور ان سے کیا نمایاں تبدیلی سوسائٹی میں ہو سکتی ہے. مگر ایک ایک کر کے اس پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ایسی نصیحتیں ہیں جو سوسائٹی کی کیا پلٹ سکتی ہیں. سب سے پہلے فرمایا کہ سلام کا جواب دینا. اب آپ السلام علیکم کہتا ہے تو وعلیکم السلام کیا ہی دیتے ہیں، مگر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سلام کا جواب دینا، تو آپ جس رنگ میں سلام کا جواب دیا کرتے تھے وہ مجسم دعا ہوا کرتی تھی، محض منہ سے وعلیکم السلام نہیں کہا کرتے تھے. بس حضور اکرم سے جو باتیں سنتے ہیں یہ یاد رکھیں کہ آن حضور ان باتوں کو خود کس رنگ میں بجا لاتے تھے اور کس رنگ میں وہ بات خود کیا کرتے تھے. ایک ایسا شخص جس کو سلام کہا جائے وہ بعض دفعہ خود بخود بغیر سوچے سمجھے وعلیکم السلام کہہ دیتا ہے، اور پورا لفظ بھی ٹھیک نہیں بولتا وعلیکم السلام، اور بعض سے صرف سر ہلا دیتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے سلام پہنچ گیا ہے. وہ بڑا مرتبہ رکھتا ہے اور سلام کہنے والا چھوٹا مرتبہ رکھتا ہے. مگر آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم हमेशा सलाम को दुआ के तौर पर लेते थे और दुआ के रंग में इसका जवाब देते थे। बस हर दफा जब आप वालेकुम सलाम कहते हैं या अस्सलाम वालेकुम कहते हैं तो आपके दिल से अगर ये तमन्ना वाकईतन उठती है कि इस शख्स को सलामती नसीब, इस शख्स पर अल्लाह की सलामती का साया रहे, तो ऐसा शख्स आपके शर से भी खुद ब खुद महफूज हो जाता है। क्योंकि सच्चे दिल से दुआ करने वाला दूसरे के लिए शर नहीं, उसका बरक्स नहीं चाह सकता। बस अगर गौर करके आप सलाम को रिवाज दें और सलाम का जवाब सलाम में दिल की गहराई से दें तो ये कतई बात है कि सच्चे दिल से वालेकुम सलाम कहने वाला कभी उस शख्स के हक में शर की बात नहीं सोच सकता जिसको वो सलाम की दुआ देता है, वरना वो अव्वल दर्जे का मुनाफिक होगा, वरना उसका जवाब हकीकत में जवाब नहीं बल्कि एक मुनाफिकत का इजहार बन जाता है। तो आपने फरमाया हक है मुसलमान का, तो उसके सलाम का जवाब दो यानी उसको दुआ दो और उसे सलामती का यकीन दिलाओ और उसके लिए सलामती की दुआ मांगो। फिर फरमाया कि बीमार हो जाए तो उसकी इयादत करे। हमारे यहां इयादत का रिवाज तो है मगर मुसलमान के हक के तौर पर नहीं, बल्कि बड़े आदमी की इयादत की जाती है, दोस्त की इयादत की जाती है और किसी का सोसाइटी में कोई मर्तबा हो या कोई अपना करीबी हो तो उसकी इयादत की जाती है। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं फरमा रहे कि अपने दोस्तों की याद करो, अपने से बड़े लोगों की याद करो। आप फरमाते हैं मुसलमान का हक है कि उसकी इयादत की जाए। बस अगर कोई ऐसा गरीब इंसान है, बेसहारा है, लाचार है, उसकी इयादत नहीं हो रही और साहिब असर लोगों की इयादत होती है तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत पर अमल नहीं हुआ। बस इयादत के मज़मून से पता चलता है कि मुसलमान का बहसियत सोसाइटी ये फर्ज है कि अपने में से किसी को बगैर इयादत के न रहने दें और बेसहारा न रहने दें। अगर इस बात को आप रिवाज देंगे तो कितने ही ऐसे हैं जिनकी बीमारी की तलखियां दूर होनी शुरू हो जाएंगी, उनको सुकून नसीब हो जाएगा, जबकि इस वक्त इसमें कमी पाई जाती है। चुनांचे आए दिन मुझे कभी हिंदुस्तान से, कभी बांग्लादेश से, कभी पाकिस्तान से, कभी अफ्रीका से ऐसे खत मिलते हैं कि मैं कमजोर, नाचार, बीमार हूं, मुझे कोई नहीं पूछ रहा। और बाद में लिखते हैं खुदा के सिवा मेरा कोई नहीं रहा। मैं उनको कहता हूं कि अगर वाकईतन आपने ये बात सच्ची कही है कि खुदा के सिवा आपका कोई नहीं तो मुबारक हो कि आपका सब कुछ है, लेकिन अगर आपकी मुराद ये है कि खुदा का क्या फर्क पड़ता है, दुनिया ने मुझे छोड़ दिया है और खुदा मेरे साथ है का मतलब यह है कोई भी मेरे साथ नहीं रहा, तो फिर आपने खुद अपना हमेशा के लिए नुकसान कर दिया है। लेकिन बात समझाने के बाद मैं जमात को तवज्जो दिलाता हूं, अगर मेरे इल्म में कोई ऐसे अजी असर साहिब सरवत हों जो उसके करीब रहते हों उनको तवज्जो दिलाता हूं। और बाज़ दफ़ा एक शहर से दूसरे शहर में खुसूसियत से ऐसे शख्स की इयादत के लिए अहमदियों को भिजवाता हूं या निज़ाम जमात को कहता हूं कि वो किसी को भेजें, और अल्लाह ताला के फजल के साथ हमेशा इसका बहुत ही नेक नतीजा निकलता है। एक ऐसा शख्स जो अपने आप को बेसहारा समझ रहा होता है, जो समझता है कि कोई मेरी इजाज़त की फिक्र इसलिए नहीं कर रहा कि मैं बेहकीकत थी, अचानक उसके अंदर एक नया एतमाद उठ खड़ा होता है, उसके अंदर एक हौसला पैदा हो जाता है, वो जानता है कि जमात अहमदिया का हर फर्द सहारे वाला है और जो इस जमात का फर्द है उसको ये एक जमानत है कि वो अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। बस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नसीहत मुसलमान को बहसियत मुसलमान की है उसकी हकीकत को समझें और अपनी सोसाइटी में जहां भी आप हैं ये रिवाज कायम कर दें कि कोई गरीब से गरीब इंसान भी बीमारी के वक्त बेसहारा नहीं छोड़ा जाएगा। जब आप उसकी इयादत को जाएंगे तो उसके साथ बहुत से और फायदे भी मुजमिल हैं। عیادت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پوچھا ہے تو یہ کیا حال ہے, اس نے کہا بہت برا حال ہے اور آپ گھر کو واپس آ گیا. یہ میں ایسی بات کہہ رہا ہوں جو میں نے تجربے سے سیکھی ہے. جب ایک کمزور اور غریب کی عیادت کو آپ جاتے ہیں تو اور بھی بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں حکمتوں کا خزانہ تھیں اور ہیں اور رہیں گی. کئی دفعہ مجھ سے واقعہ ہوا کہ مجھے بحثیت ہومیوپیتھ کے کسی نے بلا بھیجا کہ ہم بیمار, فلاں بیمار ہے گھر میں, کوئی ڈاکٹر اور میسر نہیں ہو رہا, یا ہم میں طاقت نہیں ہے کہ ہم علاج کرا سکیں, اور مریض آپ پاس آ نہیں سکتا, اس لیے آپ خود آ کر اس کو دیکھیں. اور اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی, میں نے جا کر دیکھا. تو اس وقت مجھے سمجھ آئی کہ عیادت کیا ہوتی ہے. صرف بیماری کا مسئلہ نہیں تھا, خوراک کا بھی مسئلہ تھا. صرف بیماری کا مسئلہ نہیں تھا, اس کے عمومی گھر کے حالات اور رہن سہن کا بھی مسئلہ تھا. جو مکھیوں اور مچھروں میں گھرا ہوا مریض, جس کے گھر میں بچے بھوک سے بلبلاتے ہیں اور شور کرتے, اس کی عیادت کا یہ مطلب کہاں سے ہو گیا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ اس کی عیادت کا تو یہ مطلب ہے کہ جب آپ اس کی عیادت کو جائیں تو آپ کے دل سے ایک ہمدرد, ایک سچا عیادت کرنے والا مسلمان بیدار ہو کر اٹھ کھڑا ہو, اور آپ اس کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھیں, اس کی دوسری چیزیں بھی ساتھ پوری کریں جن کی ان کو ضرورت ہے. یہ مفہوم ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ اپنے بھائیوں کو بغیر عیادت کے نہ چھوڑنا. کیونکہ ایک مریض جب لاچار اور بے سہارا ہو کر سوسائٹی میں اس طرح چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جو ہے وہ اپنی موت کے انتظار کے لیے بنایا گیا تھا, جب ایک سچا مسلمان اس کی عیادت کو جاتا ہے اس کی اور بھی بہت سی ضرورتیں پوری کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ میں یہ بہت خوبی پائی جاتی تھی. میں کثرت سے ایسے صحابہ کو جانتا ہوں کہ جب وہ عیادت کو جایا کرتے تھے تو دوسری ضرورتیں بھی ساتھ پوری کیا کرتے تھے, اور واپس آ کر بعض دفعہ نظام کو بھی متوجہ کیا کرتے تھے کہ فلاں ایک مریض ایسا ہے جس کو اس چیز کی ضرورت ہے. بس عیادت کا جو مضمون آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے, اس میں ایک سوسائٹی کا حق ہے. سوسائٹی پر ایک ہر سوسائٹی کے ممبر کا حق ہے جس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. پھر فرمایا فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شامل ہو. اب جنازہ تو پڑھا ہی جاتا ہے, اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ کوئی نہ کوئی دو دو چار چار آدمی کو مل ہی جاتے ہیں, لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کوئی بڑا آدمی فوت ہو تو ہجوم در ہجوم لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, اور کوئی غیر معروف شخص, کوئی غریب انسان فوت ہو تو بعض دفعہ مسجدوں میں اعلان کرنے پڑتے ہیں. اور یہ بھی ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس پر میں خود گواہ ہوں. مجھے یاد ہے ربوا میں بعض دفعہ سخت گرمی کے دنوں میں زور کے وقت پہ جنازہ آتا تھا, اور لوگ سلام پھیر کر, کیونکہ وہ شخص معروف نہیں ہوتا تھا, اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے, اور اعلان کرنے والا بیچارہ اعلان کرتا رہ جاتا تھا کہ جنازے کے لیے آدمی نہیں مل رہے, آپ آئیں اور اس شخص کا جنازہ پڑھیں. اور جنازہ پڑھتے بھی تھے تو رخصت ہو جاتے تھے, پڑھ کر ساتھ دفنانے کے لیے نہیں جاتے تھے. بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شفیق اور مہربان تھے کہ مسلمانوں کی سوسائٹی کی تفصیلی ضروریات پر نظر تھی, زندوں کی ضروریات پر بھی نظر تھی, بیماروں کی ضروریات پر بھی نظر تھی, اور ان کی ضروریات پر بھی وہ شفا نہیں پا سکتے تھے اور زندوں سے مردوں میں چلے جایا کرتے. بس مرنے کے بعد کی حقوق بھی آپ نے کھول کھول کر ہمارے سامنے رکھے. اور میں جانتا ہوں اس زمانے میں جب کہ میں اس کی میں بات کر رہا ہوں, بہت سے ایسے مخلصین تھے, نوجوان بھی اور بوڑھے بھی, کہ ایسے جنازوں کے ساتھ ضرور جاتے تھے. اور وہی ہیں در حقیقت جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت, اس نصیحت کو سمجھتے اور اس کا حق ادا کرنے والے تھے, اور وہی چند لوگ ہیں جو ساری امت کے لیے کفایہ ہو جایا کرتے تھے. بس آپ اس بات کو بھی خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیں اور دل میں جاگزین کر لیں کہ جب غریب مرتا ہے تو اس کا بھی تقاضا ہے, جب بے سہارا مرتا ہے تو اس کے بھی کچھ حقوق ہیں آپ کا. ان حقوق کو ادا کرنا امت مسلمہ کا فرض قرار دیا گیا ہے, اور اپنے غریب سے غریب بھائی کا بھی اتنا حق تو ضرور ادا ہونا چاہیے کہ جب وہ مر جائے تو کم سے کم اس وقت بھی اسی وقت اس کی مصاحبت کریں. اگر زندگی میں آپ کو مصاحبت کی توفیق نہیں ملی تو مرنے کے بعد ہی صحیح. مگر حقیقت یہ ہے کہ ایک ہی شخصیت کے یہ دو پہلو ہیں جو ایک ہی شخصیت میں ابھرتے ہیں. جو شخص غریبوں کی عیادت کرنے کا سلیقہ رکھتا ہے وہ مردے کے حقوق ادا کرنے کا بھی سلیقہ رکھتا ہے. جو زندوں کو چھوڑ دیا کرتا ہے وہ مردوں کو بھی چھوڑ دیا کرتا ہے. بس اس بات کو بھی رواج دینا بہت اہم ہے کہ اپنے غریب بے سہارا لوگوں کے جنازوں میں بھی شامل ہوں. اور یہ ساری نصیحت در حقیقت بالآخر ان لوگوں کے حقوق کی توجہ پر توجہ دلا رہی ہے جو سوسائٹی میں کا سب سے کمزور حصہ ہے. چنانچہ فرمایا کہ یہ بھی اس کا حق ہے, اس پر فرض ہے کہ وہ اس کی دعوت کو قبول کرے. اب امیر آدمی کی دعوت کو قبول کرنا کون سی نیکی ہے؟ اچھے کھانوں کی طرف بلایا جائے تو ان کھانوں کی طرف جانے پر لبیک کہنا بھلا کون سی نیکی ہے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرما رہے ہیں یہ اور بات ہے. فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا غریب بھائی تمہیں اپنے گھر دعوت کو بلاتا ہے تو اس کی غربت کی وجہ سے اس کا انکار نہ کر دینا, خواہ اس کے گھر سے کچھ بھی ملنے کی توقع نہ ہو. بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور موقع پر, جیسا کہ میں پچھلے خطبے میں بھی بیان کر چکا ہوں, فرمایا کہ اگر ایک پائے کی دعوت بھی ہو, یعنی ایک بکری کے پاؤں کی دعوت بھی ہو, اس کو بھی حقیر نہ سمجھو. یہاں سارا دلداری کا مضمون ہے, بے سہارا لوگوں کے سہارا بننے کا مضمون ہے. بس ایسی دعوت جو اپنے روزمرہ کے کھانے کے معیار سے بہت گری ہوئی ہوتی ہے اس کو دعوت کی خاطر تو قبول نہیں کیا جاتا, یعنی کھانے کی خاطر تو قبول نہیں کیا جاتا, بلکہ دلداری کی خاطر قبول کیا جاتا ہے. بس آپ نے جہاں فرمایا کہ دعوت قبول کرو, مراد یہ ہے کہ تکبر کی راہ سے کسی غریب سے غریب آدمی کی دعوت کا رد نہیں کرنا. ہاں اگر ایسی مجبوری ہے کہ بڑے آدمی کی دعوت بھی تم رد کرتے ہو ان مجبوریوں میں, تو پھر یہ کوئی گناہ نہیں, یہ ایک جائز ضرورت ہے. لیکن میں اس لیے کہ کوئی شخص غریب ہے اس کی دعوت رد کرنا, یہ مسلمان کا دوسرے مسلمان کی حق تلفی کے متعلق ہے. پھر فرمایا اگر وہ چھینک مارے تو الحمدللہ کہے. اب دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں یہ اسلام میں اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بیان فرمائیں, حالانکہ واقعہ یہ ہے ان چھوٹی چھوٹی باتوں ہی میں زندگی ہے. اول تو یہ کہ چھینک کا کیوں خیال آیا؟ سوچنے والے سوچتے ہوں گے کہ اور روزمرہ کی باتیں ہوتی ہیں, عباسیاں بھی تو انسان لیتا ہے, انگرائیاں بھی تو لیتا ہے, اس موقع پر کوئی دعا نہیں سکھائی گئی, چھینک کے موقع پر کیوں دعا سکھائی گئی؟ آج جبکہ سائنس ترقی کر چکی ہے, جبکہ علم طب نے غیر معمولی تحقیق کے ذریعے بڑے بڑے راز دریافت کر لیے ہیں انسانی زندگی کے, تو یہ بات سامنے آئی ہے کہ چھینک عموماً اس وقت آتی ہے جبکہ کوئی ایسا ذرہ دماغ کی طرف حرکت کر رہا ہے ناک کی نالیوں میں سے کہ اگر وہ دماغ تک پہنچے تو اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے. بس غیر معمولی طاقت کے ساتھ وہ چھینک آتی ہے. اور ایک سائنسی رسالے میں میں نے یہ پڑھا اور میں حیران رہ گیا کہ چھینک کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ سینکڑوں میل فی گھنٹہ کی رفتار سے وہ چھینک آتی ہے, تاکہ کوئی ذرہ جو دماغ کی طرف جا رہا ہے جس سے نقصان کا خطرہ ہے وہ آنن فانن اس غیر معمولی دھکے سے باہر نکل جائے. بس آپ نے دیکھا ہوگا جو مرضی کرنے چھینک رکتی نہیں. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ناک پہ دباتے ہیں, ادھر سے دبا ہاتھ رکھتے ہیں, رومال رکھ لیتے ہیں, جو مرضی کرے آئی ہوئی چھینک نہیں رکتی, کیونکہ اس کی طاقت بڑی ہے پیچھے, دباؤ بہت معمولی غیر معمولی. اس راز کو خدا تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھا دیا, یہ غیر معمولی موقع ہے اور دعا کا وقت ہے. क्योंकि एक बहुत बड़ा खतरा एक शख्स को पैदा हुआ था जो टाल दिया गया। तो फरमाया कि जब तुम्हें छींक आए तो कहा करो अल्हम्दुलिल्लाह, सब हम अल्लाह ही के लिए है जिसने मुझे इससे निजात बख्शी। और जब कोई सुने तो ये कहे यरहमुकल्लाह, अल्लाह ने तुझ पर अल्लाह तुझ पर रहम फरमाता रहे अंदर, जिस तरह इस दफा तुमने तुझ पर खुदा ने रहम फरमाया है इस तरह आइंदा भी खुदा रहम फरमाता रहे। तो बज़ाहिर एक छोटी सी बात थी लेकिन उसकी कुनों तक जाएं, उसकी तह तक उतर के देखें तो कितना बड़ा हिकमत का इसमें खजाना है। हजार हा ऐसे मौके होते हैं जब इंसान को खुदा ताला खतरात से बचा लेता है लेकिन इंसान को इल्म भी नहीं होता। अगर कम से कम उन मौकों पर जहां इंसान यकीनी तौर पर जानता है कि मुझे खुदा ने अपने फजल के साथ एक बड़े खतरे से बचा लिया है, जरूरी है कि इंसान का दिल हम की तरफ मायल हो। और भाइयों का जो देख रहे हैं ये फर्ज है कि उसमें उसकी मदद करें और कहें आइंदा भी अल्लाह तुझ पर रहम फरमाता रहे, आइंदा भी अल्लाह ताला तुझे इस किस्म के खतरात से बचाता रहे। तो आज के लिए मैंने ये एक हदीस आपको समझाने के लिए चुनी थी नमूना तन। खैर की तरफ बुलाने का मतलब ये भी है कि जो बात आप अच्छी सुने वो दूसरों तक पहुंचाएं। और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भरी प्यार भरी हिकमत से पूर्ण नसीहतों को अपने मुआशरे में आम करें, अपने बच्चों को सिखाएं, अपने बड़ों को बताएं और अपने गैरों को भी समझाएं। अल्लाह करे कि हमें इसकी तौफीक मिले। और आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि अगर इस बात को आप शेवा बना लेंगे जैसा कि मैंने आपको समझाया है कि अपनी जात से नसीहत का सफर शुरू करेंगे, अपने घर अपने माहौल में नसीहत करने की आदत डालेंगे, प्यार और मोहब्बत और दुआओं के साथ नसीहत करेंगे, तो फिर अल्लाह ताला आपकी वो जिम्मेदारियां आसान फरमा देगा जो गैरों की तरबियत की जिम्मेदारियां आप पर डाली गई हैं और जो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। इस कदर तेजी से बढ़ रही है बाज जगह कि इंसान फिक्रों में डूब जाता है कि हम कैसे इन जिम्मेदारियों का हक अदा कर सकेंगे। मगर आज़ूर का तरीके नसीहत यह था कि छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातों से अजीम पाक तब्दीलियां पैदा फरमा देते थे और आज भी फरमा रहे हैं। आज भी यही बातें हैं जो आपकी और मेरे दिल पर असर अंदाज हो रही है। तो इन्हीं बातों को अपनाएं और इसी तरह की नसीहत के तरीके अख्तियार करते हुए अपनी सोसाइटी के अंदर पाक तब्दीलियां पैदा करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आपके साथ हो और आपकी तौफीकात को बढ़ाए और आपकी बातों में असर पैदा करे। खुदा करे आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहतों की तरह हमारी नसीहतें भी हमारे दिल की गहराइयों से उठने वाली हों और हमारे किरदार की गहराइयों से उठने वाली हों, ताकि वो दुनिया के दिलों और किरदार पर यकसां गालिब आ जाए। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.